چاہیے کہ وہ اگر اپنی اولاد کی نافرمانی یا کسی غلط حرکت سے ناراض بھی ہے تو وہ ان کو بد دعا نہ دیں, اس لیے کہ والدین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں, اس لیے کہ جب ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے تو وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ہدایت دیں, بد دعا نہ دیں. لیکن ہوتا یہ ان کا دل دکھتا ہے اور ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مجبوراً ان کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ والدین کی زبان سے بد دعا ہی نکلے, پھر انسان اس بات کا انتظار کرے کہ کب ان کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے, یا یہ سوچے کہ میں نے تو کبھی ان کے منہ سے اپنے بارے میں کوئی بد دعا نہیں سنی, میں تو بڑا فرما بردار ہوں. ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ والدین بہت کم اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں, وہ آخر حد تک اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ صبر کریں اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں. لیکن جب ان کے دل کو اولاد کی نافرمانی اور بے ادبی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جو ان کے دل کی تکلیف ہے اس سے اللہ باخبر ہوتا ہے. تو باوجود اس کے کہ والدہ اور والد کی زبان سے کوئی بد دعا تو نہیں نکلتی, لیکن ان کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے اپنی اولاد کی غلط حرکتوں کی وجہ سے, یا یہ اولاد جس کو اس نے والدین نے بڑی محبت سے بڑا کیا, پالا, پڑھایا, لکھایا, جوان کیا, لیکن جب اس نے شادی کی اور اس کی بیوی گھر میں آئی تو بہو کے آنے کے بعد اب والدین کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوتی, اب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا الگ انتظام کیجیے. تو والدین بد دعا نہیں دیتے, لیکن یہ جو عمل ہے آپ کا اس سے ان کو تکلیف ہوئی, اور اگر والدین کے دل کو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرتے. لیکن اگر والدین آپ سے خوش ہیں, خواہ آپ ان کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ رہیں, اور آپ ان کی فرما برداری میں, ان کی خدمت میں, ان کے ادب میں, اور ان کے جتنے حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں سب ادا کر رہے ہیں, تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا ہی کریں گے, اور والدین کی دعا کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اور والدین کی نافرمانی اور بد دعا کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے, خواہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو. فردی عبادت اللہ کے قریب آپ کو نہیں کرے گی اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں اور آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے عقوق الوالدین, اور ایک روایت میں ہے عقوق الامہات, عین سے والدین کی نافرمانی کرنا یا خاص طور پہ ماں کی نافرمانی کرنا. تو اگر والد اپنی اولاد کی نصیحت کے لیے, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کو نصیحت کرتا ہے اور ان کی تربیت کر رہا ہے تو عملی اور زبانی اور تقریری اور تحریری نصیحت کے ساتھ ساتھ اور تربیت کے ساتھ ساتھ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ دل جتنے بھی ہیں وہ تیرے قبضے میں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسانی دل جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جس طرف اللہ رحمان چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک. آپ سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے. تو دل اللہ کے قبضے میں ہے, تو انسان یہ دعا بھی کرے کہ اے اللہ میں کوشش کر رہا ہوں, تو دلوں کا پھیرنے والا ہے, تو میرے گھر والوں کے دلوں کو اپنی ہدایت کی طرف پھیر دے. یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کی جائے. یہ نرمی ہمیشہ اختیار کی جائے, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں, بعض طبیعتیں یہ چاہتی ہیں کہ نرمی کے بجائے ان پر سختی کی جائے, اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ دیر کے لیے یا کسی خاص کام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس انسان کو سمجھایا جا رہا ہے اس پہ ذرا سختی بھی کی جائے. حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو, وہم ابناء سبع, جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوں, وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر, اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو وضربوہم, ان کو آپ اب مار سکتے ہیں, اب آپ ڈنڈے کو استعمال کر سکتے ہیں. وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اپنی اولاد کے بستروں کو الگ الگ کر دو. تو اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اولاد کو نماز کے لیے مارا جا سکتا ہے. اسی حدیث کو دوسرے احکامات شرعیہ پر بھی قیاس کیا جائے کہ اگر اولاد یا بیوی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لانے میں جو نرمی والا طریقہ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس بات کی ضرورت ہے کہ سختی کی جائے, تو شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے لیے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو مار سکتا ہے. تو آپ دین کے لیے اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں اور ڈنڈے کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو مار ہے یہ تنبیہ کے لیے ہو, سمجھانے کے لیے ہو, یہ وحشیانہ طریقے کی مار نہ ہو, اتنا نہ مارا جائے کہ ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے, یا وہ مار کے جو مار شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. شریعت نے صرف سمجھانے کے لیے اور تنبیہ کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں. تو اگر کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ سختی والا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور اولاد یا گھر والے نرمی کو نہیں سمجھتے, تو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سختی اختیار کیجئے اور ڈنڈے کو استعمال کیجئے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ طریقہ بھی ادب اور تہذیب والا ہو, شائستگی والا ہو, وحشیانہ نہ ہو اور غلط طریقہ نہ ہو. تربیت کرتے ہوئے اپنی تربیت ہو یا اپنی بیوی کی ہو یا اپنی اولاد کی ہو یا اپنے بھائیوں کی ہو یا اپنے رشتہ داروں اور احباب کی ہو, ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ انسان دل سے جس چیز کا اقرار کرتا ہے اور زبان اس کا ساتھ دیتی ہے اور بدن اس کے مطابق عمل کرتا ہے. زبان سے انسان نے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, تو آپ کی زبان نے اس بات کو مان لیا, اقرار کر لیا, شہادت دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. زبان نے اس توحید کا اقرار کیا. زبان کے اقرار کے بعد اب آپ دل کی طرف جائیے تو دل اس زبانی اقرار کی تصدیق کرے گا, دل اس کی تصدیق کرے گا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان اقرار کرے اور مانے اور دل اس کی تصدیق کرے, دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب جو انسان کا بدن ہے اور جسم ہے یہ اس اقرار اور اس تصدیق کے مطابق عمل کرے, اس اقرار کو اور اس تصدیق کو اس بدن پہ آپ نافذ کیجیے, یہ ہے ایمان. صرف زبان نے اقرار کیا اور دل نے اس کی تصدیق نہیں کی تو یہ منافقت ہے, اور زبان نے اقرار کیا دل نے تصدیق کی عمل بدن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو مجرد ایمان ہے, اور مجرد ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن میں مجرد ایمان کا ذکر اللہ نہیں فرماتے, جہاں بھی اللہ ایمان کا ذکر فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ یہ لفظ ضرور ہوتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور اس کے بعد عمل صالح. بلکہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ, ایمان کے بعد ایمان کیا ہے؟ کہ جو ایمان آپ نے قبول کیا زبان میں اس کا اقرار کیا دل میں اس کی تصدیق کی باقی بدن اس کے مطابق عمل کرے، یہ ہے حقیقی ایمان، کامل ایمان یہ ہے. اب جو یہ انسان کا عمل ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جو کچھ اس نے دل میں سمجھا ہے زبان کے اقرار کے بعد دل میں جو تصدیق کی ہے، دل کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اس ایمان کو علماء نے عقیدہ کہا ہے. کہ انسان کا عقیدہ کیا ہے، انسان کے دل کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے اللہ کے بارے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور دین کے بارے میں اس کا دل کیا کہتا ہے، اور انسان جو عمل بھی کرتا ہے یہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ وہ عمل جو یہ کر رہا ہے یا تو وہ عمل صحیح ہے اور یا وہ عمل غلط ہے. صحیح ہو تب بھی، غلط ہو تب بھی، یہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل نے اسے اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ اس بات کو کرو. اگر دل اس کو آمادہ نہ کرتا، بغیر دل کے اس کے جسم میں یہ سکت اور یہ طاقت اور یہ استعداد نہیں ہے کہ یہ کوئی کام کرے، تو نیکی کا جذبہ بھی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں، اور برائی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے دل میں. اسی طرح نیکی کا اثر سب سے پہلے دل پہ ہوتا ہے، اس کے بعد بدن پہ ہوتا ہے. برائی کا اثر بھی سب سے پہلے دل پہ ہوتا ہے، اس کے بعد بدن پہ ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے. اور اسی طرح گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا، اس گناہ کا سب سے پہلا اثر کہاں واقع ہوتا ہے؟ اس گناہ کا جو انسان نے کیا ہے سب سے پہلا اثر کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. اثر ایسے ہوتا ہے کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے ایک گناہ کے کرنے کے بعد، اگر وہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو دل پر ایک گناہ کرنے کے بعد ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اب اگر اس انسان نے توبہ کر لی اللہ سے، توبہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ختم کر دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں. اور اگر توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کر لیا، تو پھر دو نقطے بن جاتے ہیں، تین گناہ کیا تین نقطے بن جاتے ہیں. تو دل جو کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُبْغَةً، مُبْغَة کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے اور لوتھڑے. فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ الا، لفظ الا خبرداری کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے، لفظ الا تنبیہ اور سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا اور لوتھڑا ہے. اذا فلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ اگر وہ ٹکڑا گوشت کا چھوٹا سا اگر وہ درست ہو پورا بدن درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے. خبردار، اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ وہ کیا ہے، وہ دل ہے. تو گناہ کا اور نیکی دونوں کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. دل کے بعد پھر جسم پہ ہوتا ہے، اور جسم میں سب سے پہلے اثر چہرے پہ ہوتا ہے. نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، چہرے پہ رونق رہتی ہے. وہ رونق نہیں کہ جو کسی نے کسی کے لیے کہی تھی، کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہیں منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، وہ نہیں، یہ ایمانی رونق ہے، وہ اشتیاق رونق تھی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، جو صرف اس کو نظر آ رہی تھی، کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جو یہ ایمانی رونق ہے، ایمانی رونق یہ ہر شخص کو نظر آتی ہے، اولیاء اللہ سے اور اہل اللہ سے لوگوں کو بغیر کسی رشتے اور بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کے کیوں محبت ہو جاتی ہے؟ وہ تو کسی کو کچھ نہیں دیتے، کیوں ان کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں فرشتے سے، اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل سے کہتا ہوں کہ زمین میں اور آسمان میں اہل زمین اور اہل آسمان کو جا کے بتا دو کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فحبوا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اولیاء اللہ اور اہل اللہ کی محبت اور علماء حق کی محبت اس لیے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مانتے ہیں، اور مخلوق کس کی ہے؟ یہ ساری اللہ کی ہے، اللہ اس مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ تو نیکیوں سے اور نیکیوں کی کثرت سے چہرے پہ رونق آتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے اور چہرے پہ برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح گناہوں کے کرنے سے چہرے پہ نحوست چھا جاتی ہے۔ انسان لاکھ میک اپ کرے لیکن اس سے وقتی طور پہ کچھ حسن تو لگتا ہے، لیکن حقیقی حسن جو ہے وہ جو نور ہے ایمان کا اور اعمال صالحہ کا، وہ چہرے سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور گناہوں کے جو اور برے اثرات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو یہ جو دل ہے جس کے اندر عقیدہ ہوتا ہے انسان کا، انسان جو عمل بھی کرتا ہے گویا کہ وہ ایک عمارت کھڑی کر رہا ہے، اپنے اعمال کی ایک عمارت کھڑی کر رہا ہے، ایک عمل اس کے اوپر دوسرا عمل، اس کے بعد تیسرا عمل، پھر چوتھا عمل، اس طریقے سے ایک عمارت کھڑی ہے۔ اس عمارت کے لیے ضروری ہے کہ ایک بنیاد ہو، کوئی بھی چیز بغیر بنیاد کے نہیں ہوتی۔ انسانی اعمال کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے، بنیاد کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے، تو جو آپ کے دل میں ہے اس عقیدے پر آپ کے اعمال کی عمارت کھڑی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی درستگی کی اور اصلاح کی ضرورت ہے ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد کو، وہ ہے عقیدے کی اصلاح، وہ ہے عقیدے کی اصلاح۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طویل زندگی میں جو محنت کی ہے وہ اس عقیدے اور یقین کی محنت تھی، کیونکہ جو اللہ نے حکم بھیجے ہیں وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد آئے ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے کوئی حکم نہیں آیا اللہ سوائے چند ایک کے، ساری محنت صرف عقیدے پہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین بناؤ، عقیدہ اس کی ذات سے وابستہ کرو، توحید کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ آپ نے یہی محنت کی ہے 13 سال تک، عقیدے کی محنت، یقین کی محنت۔ جب عقائد پختہ ہو گئے، عقائد درست ہو گئے، اس کے بعد اب نمبر آتا ہے اعمال کا۔ اب حکم آیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ دو، ادا کرو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، جتنے احکامات ہیں یہ بعد میں آئے ہیں، اس لیے کہ اس طریقے سے تو انسان اعمال کی ایک عمارت کھڑی کر رہا ہے، اور عمارت سے پہلے بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ مکے میں بنیاد فراہم کی گئی اور مدینے میں اس بنیاد پر عمارت کھڑی کی گئی۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کے سلسلے میں کئی مضامین ملتے ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں، ایک سے زائد، جن میں سب سے اہم اور زیادہ اہم چار واقعات ہیں اور ان کا تعلق چار جلیل القدر پیغمبروں سے ہے. ایک کا تعلق جناب یعقوب علیہ السلام سے ہے اور ایک کا تعلق جناب یوسف علیہ السلام سے ہے ان کے بیٹے، اور تیسرے کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، اور چوتھے کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے. ایک پانچواں واقعہ بھی ہے جو کہ پیغمبر کی ذات سے وابستہ نہیں ہے لیکن وہ ایک حکیم اور دانا شخص سے وابستہ ہے، وہ ہے جناب لقمان، جن کی حکمت بڑی معروف ہے، حکیم لقمان، جو کہ پیغمبر نہیں تھے، رسول اور نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مکالمے ہیں جو ان کے اور ان کے والد اور ان کی قوم کے درمیان ہوئے ہیں، جو کہ سورہ ابراہیم میں بھی ہیں، سورہ شعراء میں بھی ہیں اور کئی اور سورتوں میں ہیں، ان سب میں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کا عقیدہ درست کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، جن کو مشکلوں میں پکارتے ہو، جن کے نام کی دہائیاں دیتے ہو، جن پتھروں کے ارد گرد تم پھیرے لگاتے ہو اور جن کے نام کی نظر و نیاز اور کھانے دیتے ہو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم کا معاملہ یہ ہے کہ والد مشرک ہے، اور نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹا مشرک ہے. ابراہیم اپنے والد پہ محنت کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت قبول نہیں کرتا، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پہ محنت کرتے ہیں، وہ دعوت قبول نہیں کرتا. جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پہلے سپارے کے آخر میں ہے، سورہ بقرہ میں، اور یہ بہت عظیم واقعہ ہے، ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت اور نصیحت اور واعظ ہے. اس لیے بھی اہم ہے کہ جناب یعقوب جیسا جلیل القدر پیغمبر بات کر رہا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی جب بہت طویل ہوئی اور معاملہ یہ ہوا کہ رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی بھی انہوں نے ختم کر دی، اس کا ذکر آگے آئے گا. یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، مرنے سے پہلے کا وہ وقت ہے جو بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ کو جس بات کی فکر ہے، جس بات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ میرے بعد دنیا کا کیا ہوگا، میرے پیسوں کا کیا ہوگا، بلکہ فکر یہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد پر جو محنت کی ہے، عقیدے اور اعمال دونوں کے لحاظ سے، پتہ نہیں میرے بعد میری اولاد کا عقیدہ کیسا رہے گا، آیا درست رہے گا یا بگڑ جائے گا، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے میں اپنی تسلی کرتا جاؤں اور پوچھ لوں کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے، کہیں میرے نام کو بٹا تو نہیں لگاؤ گے، مجھے رسوا تو نہیں کرو گے. قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا ہے یہ کہہ کر کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یعقوب پر نزع کا عالم طاری ہوا اور ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی. اس آیت سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو توحید ہے، توحید خالص صرف اللہ کی عبادت ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو اسی کی نصیحت کی تھی. اور اس کے بعد وہی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اب اپنی اولاد کو سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پکارو گے؟ اولاد نے جواب دیا کہ نعبد الہك و الہ آبائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. سب اولاد، جو جتنی اولاد تھی سب نے یک زبان ہو کر فرمایا اور عرض کیا کہ ہم آپ کے بعد اس ایک اللہ کو پکاریں گے جو کہ آپ کا بھی الہ ہے، اور آپ کے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، آپ سب کا جو ایک الہ ہے جس کی آپ لوگوں نے عبادت کی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، اس ایک اللہ کو مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، اور اس ایک اللہ کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے. یعقوب علیہ السلام مرنے سے پہلے تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا رہے گا، تو آپ نے عقیدے کی بات چھیڑی کہ کس کو پکارو گے، اللہ کو پکارو گے یا اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو، مخلوق کو یا مرے ہوئے لوگوں کو پکارو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے سوا، آپ کے اللہ کے سوا اور آپ کے آبا و اجداد جو ان کا الہ تھا اس کے سوا کسی اور کو ہم نہیں پکاریں گے. ہم جب جناب لقمان حکیم کی نصیحت اور حکمت کی طرف مائل ہوتے ہیں سورہ لقمان میں 21 پارے میں یہ سورت ہے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب لقمان نے اپنی نصیحت کا جو آغاز کیا ہے آپ نے بھی عقیدے سے کیا ہے. اس لیے کہ جو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے جس کا آغاز ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوا ہے. یہ پورا رکوع جو ہے سوائے دو آیات کے یہ جناب لقمان کی نصیحت پر مشتمل ہے، اور اس نصیحت میں جناب لقمان نے اخلاقی اچھائیاں اور برائیاں گنوائی ہیں اور اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں اچھے کام ہیں ان کو کرنا، اور یہ جو فلاں فلاں برے کام ہیں ان سے بچنا. نیکیوں کی تلقین کی ہے، برائیوں سے روکا ہے، لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے عقیدے کی بات کی ہے. اور جو پہلا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی اور وہ اپنے بیٹے کو یہ بات واعظ اور نصیحت کے طور پہ کر رہے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے، میں نے عرض کیا کہ تربیت اور دعوت میں نرمی کا پہلو ہمیشہ نمایاں رہے. آپ نے غور کیا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھانے سے پہلے لفظ یا بنی استعمال کیا، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بیٹے. تو یا بنی کا جو لفظ ہے یہ نرم لہجے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ نرم لہجے میں گفتگو کی جائے. یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت کیا ہے اپنے بیٹے کو؟ کہ اے میرے بچے اور اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہاں بھی آپ نے محسوس کیا کہ جناب لقمان نے پہلا جو کام کیا وہ یہ ہے کہ عقیدے کی بات چھیڑی، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر شرک تم نے کیا تو شرک سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے. تو یہاں پر جناب لقمان نے اصلاح عقیدہ سے اپنی بات کا آغاز کیا. یہ تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم جب اسلامی تربیت کو شروع کریں تو ہمیں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے. سب سے پہلے اپنا عقیدہ, اپنے گھر والوں کے عقیدہ, یہ درست کرنا ہے ہمیں. اب یہاں پر جناب لقمان نے شرک کا ذکر کیا ہے کہ شرک سے بچنا, توحید کا ذکر نہیں کیا. اور اس لیے نہیں کیا کہ یہ عام دستور ہے کہ ایک چیز کو اگر بیان کیا جائے تو اس کی جو ضد ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک شخص کو اگر اندھیرے سے وحشت ہے, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے روشنی سے محبت ہے.